السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے صوبہ پنجاب کی تمام غیر قانونی رہائشی اسکیموں کو قانون کے مطابق حیثیت دینے کا حکم دیا ہے۔ اور پاکستان سے مزید کچھ اہم خبریں۔
بلوچستان میں بارانی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے وفاقی حکومت ڈیمز کی تعمیر میں مدد کرے، صوبائی اسمبلی کے ارکان کا مطالبہ۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
جنوبی ایشیا،
امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کی مستقل رکنیت کی حمایت کا یادہ کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی خبروں میں، انڈونیشیا میں آنے والے زلزلے سے 384 افراد ہلاک، سینکڑوں لاپتہ اور 550 کے قریب زخمی۔ غزہ کی سرحد پر مظاہرے، اسرائیلی فائرنگ سے 7 فلسطینی ہلاک۔ اور وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سپریم کورٹ کے نامزد جج بریٹ کیوانو کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے وائس آف امریکہ اور نیو یارک میں الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیا۔ ان کی تقریر میں کیا اہم نکات شامل ہو سکتے ہیں، اس بارے میں سارا زمان سے بات کرتے ہیں جو اس وقت نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سارا۔
وعلیکم السلام سعدیہ۔
جی سارا، بتائیے گا کہ کیا ممکنہ نکات ہو سکتے ہیں ان کی تقریر کے۔
جی، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم نے دو موقعوں پہ شاہ محمود قریشی سے یہ پوچھا کہ وہ کن پوائنٹس کو ہٹ کرنا چاہیں گے اپنی اسپیچ میں، تو دونوں مرتبہ واشنگٹن ڈی سی میں اور نیو یارک میں جب یہ سوال ان کے سامنے آیا تو دونوں مرتبہ ان کا جواب یہ تھا کہ یہ جاننے کے لیے آپ کو خطاب سننا ہوگا، آپ کو میری تقریر کے وقت کیوں نہیں کرنا ہوگا۔ لیکن جو ہم ان کی اس ہفتے کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر ماضی میں پاکستان نے اقوام متحدہ میں کن ایشوز کو اٹھایا، اگر ان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو ایک تو کشمیر کے مسئلے پہ بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خطے میں پاکستان جو امن اور سلامتی کے لیے کوششیں کر رہا ہے، خاص طور پہ افغانستان میں امن کے تناظر میں، ان کے بارے میں ذکر جو ہے اس کی توقع کی جا سکتی ہے۔
صحیح، تھینک یو سو مچ سارا۔ ہم چلتے ہیں اب مزید اسی موضوع پر۔ کچھ خبریں ہمارے ساتھ پاس موجود ہیں اور جانتے ہیں کہ اس میں تجزیہ کار جو ہیں وہ کیا توقعات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جنگ آپشن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں بھارت اور امریکہ کے ساتھ خراب تعلقات ورثے میں ملے، پاکستان کی موجودہ حکومت ان دونوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دے رہے ہیں عاصم علی رانا۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیو یارک میں الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ساتھ جنگ آپشن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ مسائل کا کوئی ملٹری حل نہیں، بلکہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہی بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس معاملے پر سابق سفارتکار اے ایچ نیا نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے درست بیان دیا، پاکستان کی اس وقت معاشی حالت ایسی نہیں کہ وہ کسی بھی ایسی صورتحال کا متحمل ہو سکے۔ پاکستان کو ان تمام کاموں سے خود کو دور کرنا ہوگا جن کے حوالے سے اقوام عالم کو ان سے شکایات ہیں۔
وہ دہشت گرد جنہوں نے ہندوستان میں جا کے دہشت گردی کی، ان کو نہ سزا سنائی ہے، نہ ان کے اثاثے منجمد کیے ہیں، نہ ان کو بین کیا ہے۔ جو بین کیا ہے سطحی طور پہ بین کیا ہے، حقیقی معنوں میں بین نہیں کیا، اور وہ ملک میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اگر یہ بات صحیح ہے، پاکستان اس کا افتو متحمل نہیں ہو سکتا اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ ہوئی۔
شاہ محمود قریشی کے بیان کے حوالے سے سابق سفارتکار ایاز وزیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ شاہ محمود قریشی نے درست کہا ہے کہ پاکستان یا بھارت کے پاس جنگ آپشن نہیں، کیونکہ دونوں ممالک ایٹمی طاقت ہیں اور جنگ کی صورت میں دونوں ملک ایک دوسرے کو تباہ کر سکتے ہیں۔
شاہ محمود قریشی کی بات کو جو میں سمجھتا ہوں، اس کا بالکل یہ مقصد نہیں تھا کہ پاکستان یہ جنگ لڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے لیے یہ آپشن ہے ہی نہیں کہ وہ جنگ کی طرف چلے جائیں، کیونکہ دونوں نیوکلیئر سٹیٹس ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر دونوں یہ بم استعمال کر لے تو پھر دونوں صفحہ ہستی سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جنگ دونوں ملکوں کے درمیان آپشن نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ پاکستان کیپیبل ہے، نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے درمیان جنگ ہو، یہ تو جنگ ہوگی پھر پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ دنوں میں تناؤ کی وجہ سے جنگ کی آوازیں دوبارہ سنائی دی ہیں، اور ان میں اضافہ بھارتی آرمی چیف کے بیان کے بعد ہوا جس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف عسکری کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ इस धमकी के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी इसी लबोलहजे में जवाब दिया गया, जिसकी वजह से दोनों ममालिक में तलखी में इजाफा हो गया था। अली राणा, उर्दू वीओए, इस्लामाबाद।
अमेरिका ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत की कोशिशों की हिमायत का इरादा किया है और कहा है कि दोनों आलमी शराकत दार जजीरानुमा कोरिया के जौहरी हथियारों के खात्मे के चैलेंज पर मिलकर काम करने का अज्म रखते हैं। ये बात अमेरिका की नायब वजीर खारजा ब्राय जनूबी एशिया एलिस वेल्स ने वाशिंगटन में कही। उन्होंने ये भी कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा साल भारत की यौम जमहूरिया तकारीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत कर सकते हैं। नई दिल्ली से रिपोर्ट दे रहे हैं सुहेल अंजुम।
अमेरिका की नायब मुआविन वजीर खारजा बराए जनूबी व वस्ती एशिया एलिस वेल्स ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया ने अक्वामे मुत्तहिदा की इस्लाह शुदा सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत की कोशिशों की हिमायत का इरादा किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों आलमी शराकत दार जजीरा नुमा कोरिया के जौहरी हथियारों के खात्मे के आलमी चैलेंज पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का अज़्म रखते हैं। उन्होंने वाशिंगटन में मजीद कहा कि अमरीका के सियासी उमूर से मुतल्लिक वजीर खारजा डेविड हेल ने अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 73वें इजलास के आगाज पर भारत के सेक्रेटरी खारजा विजय गोखले से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के माबैन नई दिल्ली में होने वाले वजारती सतह के 2+2 मुजाकरात के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। एक सीनियर तजियाकार पुष्प रंजन ने वॉइस ऑफ अमरीका से बात करते हुए कहा कि अमरीका का ये बयान बहुत हौसला अफजा है, लेकिन अभी बहुत सी बातें वाजे होना बाकी हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए हम समर्थन देना चाहते हैं और हम करना चाहते हैं, इससे उम्मीद तो बड़ी है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका किस तरह से इनिशिएटिव लेगा इस मामले में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो कमांड सीट है उसमें इजाफा हो, भारत को जगह मिले, अगर इसमें अमेरिका बहुत सीरियस है, गंभीर होता है, तो ये बड़ी उपलब्धि हो सकती है इस पीरियड में अगर उस लिहाज से देखा जाए तो।
उन्होंने ये भी कहा कि H-1B वीजा समेत कई ऐसे मामलात हैं जो साफ नहीं हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान पर आयात पाबंदी और 4 नवंबर तक उससे तेल की दरामद बंद कर देने के सिलसिले में अमेरिकी दबाव के नतीजे में भारत के सामने तवानाई का मसला पैदा हो सकता है। इस सिलसिले में एलिस वेल्स ने कहा कि वाशिंगटन को भारत की जानिब से तेल की दरामद की जरूरत का एहसास है और इस सिलसिले में बातचीत चल रही है कि भारत को तेल की मुतबादिल सप्लाई को यकीनी बनाया जाए ताकि उनके अल्फाज में हमारे दोस्त मुल्क की मईशत पर मनफी असर ना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2019 में भारत की यौम जमहूरिया तकारीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत कर सकते हैं। इमसाल के अवाल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को तकरीब में शिरकत के लिए दावत दी थी। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
इंडोनेशिया के जजीरे सोलावैसी में शदीद जलजले और उसके नतीजे में आने वाले सुनामी से अब तक 384 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सैकड़ों अफराद ताहाल लापता हैं और 550 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। हुकाम के मुताबिक जुमे की दोपहर आने वाले जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.5 थी। जलजले का मरकज मारूफ सयाहती शहर पालू से 77 किलोमीटर दूर शिमाल में 10 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले के कुछ देर बाद ही सुनामी की 3 मीटर बुलंद लहरें पालू के साहिल से टकराई, जिन्होंने शहर की साहिली पट्टी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। हुकाम के मुताबिक सुनामी की लहरें 3 मीटर तक बुलंद थीं और बेशतर हलाकतें सुनामी ही से हुई हैं। गजा और इसराइल की सरहद पर जमा होने वाले मुजाहिरीन पर इसराइली फौज की फायरिंग से 2 कम उम्र लड़कों समेत 7 अफराद हलाक हो गए हैं। वाकया जुमे को गजा की सरहद पर होने वाले हफ्तावार मुजाहिरों के दौरान पेश आया, जिनका सिलसिला गुज़श्ता 6 माह से जारी है। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने मुजाहिरीन की जानिब से पथराव और घरेलू साख्ता बमों के हमलों के जवाब में फायरिंग की। इसराइली फौज ने मुजाहिरीन के पथराव के जवाब में गजा पर फजाई हमला करने का भी एतराफ किया है। मालदीप के इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता हफ्ते होने वाले सदारती इंतखाबात के नतायज का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक अपोजिशन रहनुमा इब्राहिम मोहम्मद साहले ने इस इंतखाब में कामयाबी हासिल की है। कमीशन ने हफ्ते के रोज बताया है कि इब्राहिम मोहम्मद साहले ने 58.4% जबकि मौजूदा सदर और उनके मुखालिफ अब्दुल्ला जमीन ने 41.6% वोट हासिल किए हैं। वफाकी अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने जुमे के रोज अहकाम जारी किए हैं कि बगदाद में मुतायजन अमरीकी सफारतखाने के अमले को आर्जी तौर पर कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है। इराक में ईरानी पासदारान इनकलाब के बढ़ते हुए खतरात के सबब यह फैसला किया गया। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा नगार मेहदी जैदनिया की रिपोर्ट, असद नज़ीर की जुबानी।
ایک تحریری بیان میں وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ عراق میں متعین ہمارے عملے اور ہماری تنصیبات کو مخصوص قسم کے خطرات کا سامنا ہے اور یہ خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. اسی لیے میں نے ہدایت کی ہے کہ عراق میں متعین ہمارے سفارتی عملے کو عارضی طور پر منتقل کر دیا جائے. پومپیو نے ایران کو متنبع کیا ہے کہ وہ علاقے میں امریکی سفارتی تنصیبات پر حملوں سے باز رہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے حکومت ایران کو مشورہ دیا ہے کہ اگر عراق یا کسی اور جگہ امریکیوں یا سفارتی تنصیبات کو نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار اور جواب دہ ایران ہوگا. کچھ ماہرین اور امریکی قانون سازوں نے عراق کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے. عراق میں مئی کے انتخابات کے بعد ایک نئی کابینہ تشکیل دی جا رہی ہے. ایران اور اس کے وفادار شیعہ عسکریت پسند عراق میں فعال ہیں اور نئی کابینہ کی تشکیل میں ان کا اثر و نفوذ بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کے فراہم کردہ ہتھیار بھی ان کے قبضے میں آ سکتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ دہشت گرد امریکی مفادات کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. یہ عراق اور شام میں دہشت گردی کر کے حالات کو بگاڑ رہے ہیں. ایوان نمائندگان کے رکن ریپبلکن ٹیڈ پو کا کہنا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جبکہ ایران بہت کچھ کر رہا ہے. ایک تجزیہ کار مائیکل پری جینٹ کا کہنا ہے کہ اس وقت عراق میں ایران کا جتنا اثر و نفوذ ہے اتنا پہلے کبھی نہ تھا، اور اسی لیے یہ خطرہ ہے کہ عراق میں امریکی ہتھیاروں، فنڈز اور انٹیلیجنس تک ان کی رسائی ممکن ہو سکتی ہے. بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایرانی اثر و نفوذ بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اس علاقے میں اپنی توجہ نسبتاً کم کر دی ہے. امریکہ نے ایران اور ایرانی اداروں کے خلاف جو پابندیاں لگائی ہیں ان کا عراق میں ایرانی اثر و نفوذ پر کم اثر پڑے گا. تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ عراق میں بہت سے نسلی اور مذہبی گروپس ایران کے مخالف ہیں اور ان کو متحد کر کے امریکہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ میں بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج اس وقت خطاب کر رہی ہیں. ان کے خطاب کی کچھ جھلکیاں ہم آپ کو براہ راست سنواتے ہیں.
بھارت نے ویتن سہت 26 ہفتوں کا ماترتو اوکاش دینے کا نرنے لاگو کر دیا ہے. ادھیکش مہودیا، سن 2022 میں آزاد بھارت 75 ورش کا ہو جائے گا اور آزادی کی 75ویں ورشگانٹھ منانے کے لیے پردھان منتری مودی جی نے نئے بھارت کے نرمان کا سنکلپ لیا ہے. وہ بھارت کیسا ہوگا؟ وہ بھارت ہوگا سوچھ بھارت، سوستھ بھارت، سمرتھ بھارت، سمردھ بھارت، سرکشت بھارت، وکست بھارت اور اورجاوان بھارت، شکتیمان بھارت. ہم بہت تیز گتی سے اس لکش کی اور آگے بڑھ رہے ہیں اور ورش 2022 تک یہ سنکلپ سدھی میں بدل جائے اس کا پرزور پریاس کریں. ادھیکش جی، وشو آج جن چنوتیوں سے جوجھ رہا ہے اس میں جلوایو پریورتن اور آتنکواد سب سے بڑی چنوتیاں ہیں. جلوایو پریورتن کی چنوتی کے سب سے برے پرینام اوکست اور کم وکست دیش بھوگ رہے ہیں، جن میں اپنے بچاؤ کی نہ سامرتھ ہے اور نہ کشمتا ہے. اس لیے جن وکسد دیشوں نے پرکتی کا وناش کر کے اپنا وکاس کیا ہے وہ آج اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑ سکتے. یدی ہم وشو کو جلوایو پریورتن کے دشپریناموں سے بچانا چاہتے ہیں تو بڑے دیشوں کو چھوٹے دیشوں کی سہایتا کے لیے آگے آنا ہی ہوگا. پیرس سمجھوتے میں کامن بٹ ڈیفرنشیٹڈ ریسپانسبلٹی ود ریسپیکٹو کیپیبلٹیز کے سدھانت کو دہراتے ہوئے اس ستیہ کو سویکار کیا گیا ہے. اسی لیے وکست دیشوں کو چھوٹے دیشوں کے لیے راشی بھی دینی چاہیے اور تکنیک بھی. جلوایو پریورتن کی چنوتی کا مقابلہ کرنے کے لیے پیرس سمجھوتے کے سمے پردھان منتری مودی جی نے فرانس کے ساتھ مل کر انتراشٹریہ سور گٹھ بندھن کی ستھاپنا کی تھی. اب اس گٹھ بندھن میں 68 دیشوں نے سدسیہ بننے کے لیے ہستاکشر کر دیے ہیں. اسی ورش 11 مارچ کو ہم نے فرانس کے راشٹرپتی میکروں کی سہ ادھیکشتا میں اس گٹھ بندھن کا ستھاپنا سمیلن آیوجت کیا تھا، جس میں 120 دیشوں کے پرتنیدھیوں نے بھاگ لیا تھا. آج مجھے آپ کو بتاتے ہوئے پرسنتا ہے کہ سنیکت راشٹر نے پردھان منتری نریندر مودی جی کو پریاورن کے کھیتر میں اتکرشٹ کاریہ کرنے کے لیے چیمپئنز آف دی ارتھ اوارڈ سے سمانت کیا ہے. پردھان منتری مودی تو ون سن ون گرڈ کی بھی سنکلپنا کر رہے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ یدی ہم سب کا سوریہ ایک ہے تو گرڈ بھی ایک ہی کیوں نہ ہو جائے. यदि ये संकल्पना पूरी हो गई तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का एक प्रभावी माध्यम बनेगी। अध्यक्ष जी, मैंने दूसरी प्रमुख चुनौती कही थी, आतंकवाद। 20वीं शताब्दी की समाप्ति के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि 21वीं सदी में शांति और समृद्धि का युग प्रारंभ होगा, किंतु 9/11 की न्यूयॉर्क की घटना और 26/11 की मुंबई की घटना ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज आतंकवाद का राक्षस कहीं धीमी गति से तो कहीं तेज गति से विश्व के हर देश तक जा पहुंचा है। भारत तो कई दशकों से इसका दंश भोग रहा है, और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ आतंकवाद की चुनौती कहीं दूर देश से नहीं बल्कि सीमा पार अपने पड़ोसी देश से ही आई है, और वो देश केवल आतंकवाद फैलाने में ही माहिर नहीं है बल्कि अपने किए हुए को नकारने में भी उसने महारत हासिल कर ली है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना। अमेरिका के इतिहास में 11 सितंबर 2001 की घटना सबसे बड़ी आतंकवादी घटना के रूप में देखी जाती है। इसीलिए उस घटना के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और पूरी दुनिया में उसे खोज रहा था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि खुद को अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त बताने वाले देश पाकिस्तान ने ही अपने यहां पनाह देकर उसे छिपा के रखा हुआ था। ये तो अमेरिका के खुफिया तंत्र की सफलता है अध्यक्ष जी, कि उन्होंने ओसामा को वहां खोज निकाला, और ये अमेरिका की सैन्य शक्ति की उपलब्धि है कि उन्होंने उन्हें वहीं मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, सारा सच सामने आ जाने के बाद भी न चेहरे पे झेप न माथे पे शिकन, जैसे कोई गुनाह उन्होंने किया ही ना। और यह सिलसिला अभी भी जारी है, लगातार जारी है। 9/11 का मास्टरमाइंड तो मारा गया, किंतु 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी खुला घूम रहा है, रैलियां करता है, चुनाव लड़वाता है, सरेआम भारत को धमकियां देता है। लेकिन एक बात संतोष की है कि दुनिया के देशों ने अब पाकिस्तान का सही चेहरा पहचान लिया है, और इसीलिए FATF ने
ये थी भारत की वजीर खारजा सुषमा स्वराज जो अक्वामे मुत्तहिदा में खिताब कर रही थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया पर ईरान में होने वाले इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आने वाले खदशात पर गहरी तवज्जो दे रही है, और ये तेहरान पर उसकी जानिब से दबाव डालने की मुहिम का हिस्सा है। अमरीकी वजारत खारजा के हुकाम ने इन खदशात पर जुमे को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में रोशनी डाली है। न्यूयॉर्क में होने वाले अक्वामे मुत्तहिदा के सरबरा इजलास की साइड लाइन्स पर होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान में होने वाले इंसानी हकूक की ज्यादतियों का रिकॉर्ड पेश किया गया। इस बारे में रिपोर्ट पेश कर रही हैं नुखबत मलिक।
अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ब्रायन हुक ने जुमे के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि ईरान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ बहुत बढ़ गई हैं, और साथ ही ईरान की जानिब से तबाहकुन धमकी आमेज इकदाम जैसे हथियारों का फैलाव और कुदरती फिजा को नुकसान पहुँचाने में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा, हम एक के बाद एक करके इन मसाइल को हल नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि एक जामे हिकमत अमली अपनाई जाए और ईरान के हर किस्म के नुकसानदेह रवैये से इकट्ठे निपटा जाए। इस हफ्ते मंगल के रोज़ अमरीकी वजारत खारजा के ईरान एक्शन ग्रुप ने अपनी नौयत की पहली ऐसी रिपोर्ट शाया की है जिसमें ईरान की जानिब से की जाने वाली खिलाफ वर्जियों का तफसीली जिक्र है। ब्रायन हुक इस ईरान एक्शन ग्रुप की सरबराही कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के सदर हसन रूहानी आजकल अक़वामे मुत्तहिदा के 73वें सरबराह इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में हैं, जहां उन्होंने बुध के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ताहम उन्होंने अपने मुल्क पर की जाने वाली अमरीकी तनकीद पर बराह रास्त बात नहीं की। उन्होंने अमरीका से मुतालबा ज़रूर किया है कि वो ईरान पर दबाव डालना बंद करे। ईरान की जानिब से की जाने वाली मुबैना ज्यादतियों का जिक्र करते हुए ब्रायन हुक ने मजीद बताया है कि अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने ईरान के सामने जो 12 मुतालबात रखे हैं उनमें इन खिलाफ वर्जियों का जिक्र भी है, और सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ नया मुआहदा करने के लिए ज़रूरी है कि ईरान इन मुतालबात को तस्लीम करे। सदर ट्रंप इस साल अगस्त में ईरान से 2015 में किए गए जौहरी मुआहदे से अमरीका को अलग कर चुके हैं। پومپیو کی فہرست میں شامل 12 مطالبات میں سے پانچواں مطالبہ یہ ہے کہ ایران کو تمام امریکی شہریوں کو رہا کرنا ہوگا اور ساتھ ہی امریکہ کے اتحادی ممالک کے افراد کو بھی رہا کرنا ہوگا جنہیں جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا ہے۔ برائن ہک نے کہا، مائک پومپیو نے ان تمام امریکی افراد کی رہائی کی بات کی ہے جنہیں غیر منصفانہ طریقے سے زیر حراست رکھا گیا ہے، اور ان افراد کی بات بھی کی ہے جو امریکہ کے اتحادی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اور ایران میں جعلی مقدمات کے تحت قید ہیں۔ ان افراد کے حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ یہ تھے برائن ہک کے الفاظ۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو مطالبات کی جو فہرست پیش کی گئی ہے اس میں ان سینکڑوں سیاسی قیدیوں کا ذکر نہیں ہے جو ایران میں قید ہیں، تاہم ایک انٹرویو میں امریکہ کے بیورو آف ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور لیبر کے سفیر مائیکل کوزیک کا کہنا ہے کہ اگر ایران ان افراد کے حق میں کچھ کرے گا تو امریکہ اس اقدام کا خیر مقدم کرے گا۔ انہوں نے کہا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا اور یہ کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، یہ ایسا مطالبہ ہے جو ہم کسی بھی ملک کے سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی پاسداری کی جا سکے۔ ایسا کرنے سے ایران کا یہ تاثر بھی ملے گا کہ وہ رویہ تبدیل کرنے کی جانب سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے سپریم کورٹ کے نامزد جج بریٹ کیوانو کے خلاف نئی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کو حکم دیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے نامزد جج بریٹ کیوانو کے خلاف دست درازی کے الزامات کی تحقیقات کرے۔ صدر نے یہ حکم امریکی سینٹ کے ریپبلکن ارکان کی درخواست پر دیا ہے۔ تحقیقات ایک ہفتے میں مکمل کی جائیں گی اور ان کی رپورٹ سامنے آنے تک سینٹ سے جج کیوانو کی نامزدگی کی توثیق کا عمل ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے جج کیوانو کی جانب سے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ تحقیقات میں ایف بی آئی کے ساتھ تعاون کریں گے۔ جج کیوانو پر خواتین کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات کے نتیجے میں ملک کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان سیاسی جنگ اپنے عروج پر پہنچ گئی اور دوسری طرف امریکی معاشرے میں تحفظ نسواں کی تحریک میں ایک نئی جان پڑ گئی۔ 7 وسط مدتی انتخابات بھی نومبر میں ہونے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں مزید کچھ تفصیل اسد نذیر کی زبانی۔
جمعے کو سینٹ کی عدالتی کمیٹی نے سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج بریٹ کیوانو کی توثیق کے حق میں ووٹ دے دیا۔ ریپبلکن پارٹی کے سبھی ارکان نے حق میں ووٹ دیا اور اب اگلا مرحلہ سینٹ کے مکمل اجلاس میں ووٹنگ کے ذریعے طے ہوگا، مگر اس کے درمیان ریپبلکن سینیٹر جیف فلیک نے مشروط طور پر ووٹ دیتے ہوئے یہ قرارداد پیش کی کہ اس معاملے کی تحقیقات تفتیشی ادارے ایف بی آئی سے ایک ہفتے کے اندر کرائی جائے اور اس کے بعد اسے سینٹ کے مکمل اجلاس میں توثیق کے لیے پیش کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا،
کنٹریز بینگ ریپڈ اپارٹ ہیر اینڈ وی ہیو گاٹ ٹو میک شور دیٹ وی ڈو ڈیلیجنس، آئی تھنک دس کمیٹی ہیز ڈن اے گڈ جاب۔
ملک منقسم ہو گیا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم تندہی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ میرے خیال میں کمیٹی نے اب تک بہت اچھا کام کیا ہے، مگر اب لازم ہے کہ ہم اس کی حتمی ووٹنگ سے قبل اس معاملے کی ایف بی آئی سے تفتیش کروا لیں۔ واضح رہے کہ جج کیوانو پر ڈاکٹر کرسٹین بلاسے فورڈ نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ہائی اسکول کے زمانہ طالب علمی کے دوران ان پر جنسی حملے کی کوشش کی تھی۔ جمعرات کو یہ سینٹ کی کمیٹی کے روبرو شہادت کے لیے پیش ہوئیں۔ اس کے بعد جج کیوانو نے اپنا دفاع کیا اور کہا کہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں۔ حکمران ریپبلکن پارٹی جج کیوانو کی حمایت کر رہی ہے جبکہ حزب مخالف ڈیموکریٹک پارٹی ان کے حق میں نہیں ہے۔ ان دونوں شہادتوں کے بعد ملک میں ایک بھرپور بحث چھڑ گئی ہے اور وسط مدتی انتخابات کے حوالے سے اس کی اہمیت دو چند ہو گئی ہے۔ امریکی عوام کی رائے بھی اس معاملے پر منقسم ہے، کچھ ڈاکٹر فورڈ کی حمایت کر رہے ہیں اور کچھ جج کیوانو کی مخالفت۔ سیاسی سطح پر بھی اس کے اثرات خاصے نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس نے اس وقت جو حکمت عملی اپنائی ہے اس سے خود ان کا اپنا نقصان ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ،
They're obstructionists. They're actually con artists because they know how quality this man is and they've destroyed a man's reputation.
یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، انہوں نے ایک شخص کی عزت و ناموس کو برباد کر دیا ہے اور ابھی اسے مزید اور تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں وسط مدتی انتخابات میں امریکی عوام اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ ریپبلکن قانون ساز اس معاملے میں ڈیموکریٹک پارٹی کے کردار پر سخت برہم نظر آتے ہیں۔ سینیٹر لنڈزے گراہم کہتے ہیں،
What you want to do is destroy this guy's life, hold this seat open and hope you win in 2020. This is the most unethical.
آپ اس شخص کی زندگی کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس نشست کو خالی رکھا جائے اور سن 2020 میں صدارتی انتخاب جیتنے کا انتظار کیا جائے۔ جب سے میں سیاست میں ہوں اس سے زیادہ اخلاقی گراوٹ میں نے نہیں دیکھی۔ دوسری طرف ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ وہ حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ سینیٹر کرسٹوفر کونز کا کہنا ہے
That suggests that there is an ocean of pain in this nation, not yet fully heard, not yet fully addressed, not yet appropriately resolved.
قوم اس وقت دکھوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے اور نہ اس معاملے کو پوری طرح سنا جا رہا ہے اور نہ تحقیق کی گئی ہے اور نہ مناسب طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری طرف خواتین کے تحفظ اور حقوق کی تحریکیں بھی میدان میں آ رہی ہیں۔ ویونز مارج کی ٹیسا وتنابے کہتی ہیں
It's gonna bring people out to mobilize, to protest, to change things because
اس سے عوام کو احتجاج کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ احتجاج تبدیلی کے واسطے ہے کیونکہ اب ہر ایک کو محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے یہ ان کا اپنا مسئلہ ہو۔ بہرحال یہ مسئلہ اب امریکی سیاسی اور معاشرتی زندگی میں ایک اہم اور منفرد شکل اختیار کر چکا ہے کیونکہ ذاتی زندگی کو سیاسی نظریات سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
واشنگٹن میں وفاقی ضلعی عدالت کے جج نے فیصلہ سنایا ہے کہ کانگریس کے 200 کے قریب اراکین کے ایک گروہ کے پاس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمے کا قانونی جواز موجود ہے۔ یہ قانون ساز صدر ٹرمپ پر امریکی آئین میں موجود مشاہرے کی شک کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر رہے ہیں، جس کے مطابق وفاقی عہدیدار کانگریس کی اجازت یا منظوری کے بغیر کسی دوسرے ملک کی حکومت سے تحائف اور منافع وصول نہیں کر سکتے۔ امریکہ کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج ایمیٹ سولیوان نے جمعے کے روز یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ہر سال 30 لاکھ سے زیادہ افراد شراب نوشی کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، اور یہ تعداد ایڈز، تشدد اور ٹریفک حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد سے زیادہ ہے۔ صحت کے عالمی ادارے کی حالیہ رپورٹ کے مطابق مرنے والوں میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو شراب کے نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں یا نشے کی حالت میں تشدد پر اتر آتے ہیں اور اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ تاہم اس لسٹ میں ایسے افراد کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے جو شراب نوشی کے باعث مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شراب یا الکوہل کا استعمال 200 سے زیادہ بیماریوں یا صحت کے لیے نقصان دہ حالتوں کا سبب بن سکتا ہے، جن میں جگر اور کینسر کی کئی اقسام شامل ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ مسٹر اڈہمون گیبرس نے ایک بیان میں کہا کہ بہت سے لوگوں اور ان کے خاندانوں اور آبادیوں کو شراب نوشی کے نتیجے میں تشدد، ذہنی بیماریوں، کینسر اور فالج جیسے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کی 500 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شراب نوشی کے باعث ہلاک ہونے والوں میں 3/4 افراد مردوں کی ہے، جبکہ خواتین 25% ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شراب نوشی کی لت انسان کو چھوت کی بیماریوں کا آسان ہدف بنا دیتی ہے، جن میں تپیدک، HIV/AIDS اور نمونیا شامل ہیں۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر بیماریوں اور ہلاکتوں کے تازہ ترین دستیاب اعداد و شمار کا تعلق سن 2016 سے ہے، جس کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سال ہونے والی تمام ہلاکتوں میں سے 5.3% کا سبب شراب نوشی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نوجوانوں کے حوالے سے اعداد و شمار مزید تشویشناک ہیں، کیونکہ شراب نوشی سے منسلک کل ہلاکتوں میں سے 13.5% کا تعلق ایسے افراد سے تھا جن کی عمریں 20 اور 29 سال کے درمیان تھی۔ رپورٹ میں کئی حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ مثلاً عالمی سطح پر شراب پینے والوں کی تعداد کا اوسط تخمینہ 2.3 ارب ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے 2016 میں کم از کم ایک بار شراب پی تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ شراب نوشی کرنے والے افراد یورپ میں ہیں، جبکہ امریکہ کا نمبر اس کے بعد آتا ہے۔ تاہم عالمی ادارے صحت نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ دنیا بھر میں شراب نوشی کی مقدار مسلسل کم ہو رہی ہے۔ یورپ میں 2010 کے بعد سے الکوہل کے استعمال میں 10% کمی دیکھی گئی ہے اور 2016 میں یہ مقدار فی فرد 10 لیٹر سالانہ تھی، جبکہ روس میں سن 2005 میں خالص الکوہل کی کھپ فی شراب نوش تقریباً 19 لیٹر سالانہ تھی، جو 2016 میں کم ہو کر 12.5 لیٹر سالانہ رہ گئی تھی۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سادیہ اسد۔ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کے ارکان نے ایک متفقہ قرارداد میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صوبے میں زیر زمین پانی کی سطح کو اوپر لانے اور خشک سالی کے اثرات کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں اور صوبے کے مختلف اضلاع میں بارانی پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ڈیم تعمیر کیے جائیں۔ کوئٹہ سے رپورٹ دے رہے ہیں ستار کاکڑ۔
بلوچستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ صوبے کے لوگوں کی 80% کا گزر بسر زراعت پر ہے، تاہم صوبے میں زیر زمین پانی کے ذخائر ختم ہونے سے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت بے روزگار ہونے کے ساتھ ساتھ اجرت کرنے پر بھی مجبور ہو جائے گی۔ جمعے کو بلوچستان اسمبلی کے اجلاس کے دوران صوبے میں پانی کی گرتی اور کم ہوتی ہوئی سطح کو اوپر لانے کے لیے مختلف اضلاع میں وفاقی حکومت کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں بلوچستان میں بڑے ڈیموں کی تعمیر کے لیے فنڈز مختص کرنے کے حوالے سے حزب اختلاف کے ارکان کی ایک قرارداد پر بحث سمیٹتے ہوئے صوبائی وزیر زراعت زمرک خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت زراعت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے مناسب اقدامات کر رہی ہے، جن میں کم پانی کو استعمال ملاتے ہوئے پی ایکڑ زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی متعارف کروانے، زمینداروں کو کم زمین کی کاشت سے بہتر پیداوار حاصل کرنے، قطراتی نظام اور پائپوں کے ذریعے باغات کو پانی دینے کے بارے میں بتانا شامل ہے۔ اس کے ساتھ زمینداروں کو کم پانی کے استعمال سے زیادہ میوہ جات اور پھلوں کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ ان اقدامات کے ساتھ زیر زمین پانی کی سطح کو اوپر لانے کے لیے صوبائی حکومت چھوٹے ڈیمز بھی تعمیر کر رہی ہے، لیکن بڑے ڈیموں کی تعمیر کے لیے صوبے کو وفاق مالی مدد کی سخت ضرورت ہے۔
120 ارب روپے پورے بلوچستان کے لیے کافی ہے، جو ہم چھوٹے ڈیمز بنائیں گے، ہم جو یہ نیا سسٹم ہے جو میں نے پہلے کہا کہ ہمارے جو ڈرپ اریگیشن ہے، ببلر سسٹم ہے، ٹنل فارمنگ ہے، اور وہ پل جو ہم لگانا چاہتے ہیں اس پہ کام کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس زراعت کو بچا سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، تو وہ جا رہے ہیں دریاؤں میں بہہ کے جا رہے ہیں، اس پہ ہم ڈیم بنائے اور اس پانی کو ہم بچت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم کچھ ترقی کر سکتے ہیں۔
بلوچستان کے 33 اضلاع میں سے 10 میں مونسون اور سردی کے موسم میں بارشیں ہوتی تھیں، تاہم ماہرین کے بقول عالمی سطح پر رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں سے صوبہ بلوچستان بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور اب بارشیں یہاں بہت کم یا تیز ہوتی ہیں، جن کا ہزاروں محکب پٹ پانی صوبے کے خشک دریاؤں کے ذریعے صوبہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں داخل ہو جاتا ہے۔ کم بارشوں کے باعث جہاں صوبے میں پانی کی زیر زمین سطح بہت نیچے چلی گئی ہے، وہاں اس سے خشک سالی کے اثرات بھی زندگی کے ہر شعبے پر مرتب ہوئے ہیں، جس کے باعث صوبے کے شمالی اضلاع میں میٹھے پلوں کے باغات اور چراگاہیں ختم ہو گئی ہے۔ علاقے میں روزگار کے وسائل ختم ہونے کے باعث مالداری اور زراعت سے وابستہ دہی علاقوں سے لوگوں کی بڑی تعداد صوبائی دارالحکومت کوئٹہ اور ملک کے دیگر بڑے شہروں میں منتقل ہو رہی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بلوچستان کے لیے پاکستان کے محکمہ موسمیات نے رواں سال کے دوران پہلے جون اور اب ستمبر میں دوسرا الرٹ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ بلوچستان کے 7 اضلاع دالبندین، گوادر، جیونی، پنجگور، پسنی، نوکنڈی، اورماڑا، کوئٹہ اور تربت میں درمیانے درجے سے شدید نوعیت کی خشک سالی کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ اسمبلی کے اجلاس میں صوبے کے مختلف اضلاع کے فصلات تیار ہونے کے بعد ایران اور افغانستان سے وہی فصلات درآمد کرنے پر پابندی لگانے اور بلوچستان سے سیب، ٹماٹر اور پیاز بیرون ملک برآمد کرنے کے بارے میں بھی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
لاہور ہائی کورٹ نے صوبہ پنجاب کی تمام غیر قانونی رہائشی اسکیموں کو قانون کے مطابق حیثیت دینے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ رہائشی اسکیموں کو غیر قانونی قرار دے کر لوگوں کو بنیادی سہولتوں سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور سے کنور ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس علی اکبر قریشی نے غیر قانونی رہائشی اسکیموں سے متعلق کیس کی سماعت کرتے ہوئے حکم دیا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو مسمار کرنے کی بجائے انہیں قانونی حیثیت دی جائے۔ عدالت نے حکم دیا تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو لیگل کرنے کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دیں، جس پر چیف سیکرٹری نے عدالت میں بیان دیا کہ عدالتی حکم پر من و عن عمل ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے صوبہ پنجاب کے تمام غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو قواعد و ضوابط پورا کرنے پر ایک ماہ میں قانونی حیثیت دینے کا حکم دیا ہے۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب میاں محمود الرشید نے عدالتی فیصلے پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ جلد اس پر کام شروع کریں گے اور آئندہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کسی بھی غیر قانونی رہائشی اسکیم کو بننے سے پہلے ہی روک دیا جائے۔
کمشنر کی سربراہی میں ایک کمیٹی ہم نے بنائی تھی جس نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب منڈے سے یہ ڈرائیو جو ہے نا وہ شروع کر رہے ہیں۔ صرف ایل ڈی اے کی جورسڈکشن کے اندر کرنے کی بجائے شہر میں مکمل طور پر اس کو ٹیک اپ کیا جائے۔
سماعت کے بعد درخواست گزار اظہر صدیق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مالکان تو اپنی زمینوں کو پلاٹوں کی صورت میں بیچ دیتے ہیں، لیکن خریداروں کا اس میں کیا قصور؟
ہاؤسنگ رولز ایسے بنا دیے جس سے ہاؤسنگ اسکیمز کی اپروول نہیں ہو سکی، وہ غیر قانونی طور پر جیسے بھی وہ چل رہی تھی۔ ہائی کورٹ نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ جو ریگولرائز ہو سکتی ہیں، جو وائلیشنز کسی نے بھی کی ہے، اگر وہ کمپاؤنڈ ہو سکتی ہیں، ان سارے کو لے کر اگر آپ چلیں آگے باقاعدہ جن کی اپروولز بنتی ہیں تاکہ یہ اسکیموں کے حوالے سے کام آگے چلے، باقاعدہ ریگولیٹڈ ایکٹیویٹیز میں آ سکے۔
ڈی جی ایل ڈی نے عدالت کو بتایا وہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان سے مل کر قواعد و ضوابط بنا لیتے ہیں۔ عدالتی فیصلے کو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی غیر منظور شدہ اسکیموں میں رہنے والے افراد نے خوب سراہا۔ لاہور کے علاقے جلو موڑ میں قائم نجی ہاؤسنگ اسکیم ایڈن فورٹس کے ایک رہائشی محمد اشفاق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایل ڈی اے کی جانب سے غیر قانونی قرار دیے جانے پر محکمہ سوئی گیس گیس کا میٹر اور واپڈا والے بجلی کا میٹر نہیں لگاتے، اب ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ لاہور میں فیروزپور روڈ، شیخوپورہ روڈ، جی ٹی روڈ اور ملتان روڈ پر بہت سی ایسی رہائشی اسکیمیں ہیں جو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی منظوری کے بغیر بنائی گئی ہیں۔ ایل ڈی اے کے اپنے ریکارڈ کے مطابق صرف لاہور شہر میں ایل ڈی اے سے غیر منظور شدہ رہائشی اسکیموں کی تعداد 294 ہے۔ قمر ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
قندیل بلوچ قتل کیس کی تازہ ترین عدالتی سماعت کے بارے میں ملتان سے جمشید گوپانگ کی رپورٹ۔
ملتان کے ایڈیشنل سیشن جج سردار اقبال ڈوگر کی عدالت میں ملزم محمد وسیم کے وکیل سردار محبوب عالم نے درخواست دائر کی تھی کہ ملزم کو ضمانت دی جائے۔ 2 سال گزر جانے کے باوجود استغاثہ اس کیس میں ابھی تک اسے مجرم ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس درخواست کی سماعت کے دوران ایک اہم بات یہ ہوئی کہ اس کیس کے مدعی عظیم بخش ماڑا، جو قندیل بلوچ کے والد ہیں، ان کی طرف سے عدالت میں بیان حلفی داخل کیا گیا کہ اسے وسیم کی ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عدالت نے دلائل سننے کے بعد اور مدعی کے بیان حلفی کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے ملزم کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی ہے۔ اس کیس میں مدعی کی طرف سے بیٹے کی ضمانت کے حق میں بیان حلفی پر مدعی کے وکیل صفدر شاہ کا کہنا ہے کہ
اس میں بیان حلفی میں یہ نہیں لکھا کہ ہم نے اسے معاف کر دیا ہے یا وہ بے گناہ ہے، اسے بے گناہ قرار نہیں دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے اسے معاف کر دیا ہے، صرف یہ لکھا ہے کہ اس کی ضمانت کی حد تک ہمیں اعتراض نہیں ہے، اگر اس کی ضمانت ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماں نے بھی لکھ کر دیا ہے، باپ نے بھی لکھ کر دیا ہے اور عدالت میں یہی بیان بھی دیے ہیں انہوں نے، تو اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ملزمان جو ہے نا کوئی اپنی کوشش کریں تو میرے خیال میں صلح کی طرف جا سکتا ہے۔ اگر 6 ملزم ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، قتل میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مدعی کسی کو معاف کر دے تو وہ معاف، اگر نہ کرے تو وہ نہ کرے، بس سزا ہو جاتا ہے۔ وہ
عدالت کی طرف سے اہم ملزم کی ضمانت تو خارج ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کیس کے مدعی کی طرف سے بیٹے کے لیے نرمی ظاہر بھی ہو رہی ہے۔ ایم جے گوپانگ، اردو، وی او اے، ملتان۔
پرائیویٹ سائبر سیکیورٹی کمپنی فائر آئی نے اس بارے میں اندازے ظاہر کیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چین روس کی طرز پر ہی آئندہ آنے والے امریکی انتخابات میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے۔ تاہم کمپنی کا کہنا ہے کہ تاحال اس بارے میں کلیدی سوالات کے جواب ان کے پاس موجود نہیں کہ آیا چین اس حملے سے کس قسم کی معلومات حاصل کر سکتا ہے اور پھر اس معلومات کا کیا مصرف ہو سکتا ہے۔ فائر آئی نے ای میل کے ذریعے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ابھی تک چین کی جانب سے کسی براہ راست حملے کی کارروائی کا انہیں ثبوت نہیں ملا، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ چین کی اس سائبر حملے کے پیچھے کیا تحریک ہو سکتی ہے یا وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہ سکتا ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی رپورٹ کے مطابق سن 2017 کے آخر تک دنیا بھر میں صحافیوں کو اتنی زیادہ تعداد میں حراست میں لیا گیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ تقریباً 262 صحافیوں کو جیل میں بند کیا گیا۔ جمعے کے روز اقوام متحدہ کی جانب سے منعقد کی گئی پریس فریڈم کی ایک تقریب میں سی پی جی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جوئل سمن نے کہا کہ ایک صحافی صحافیوں کو جیلوں میں بند کرنا سینسرشپ کی ایک ظالمانہ قسم ہے. اس کے بارے میں مزید کچھ تفصیلات نخبت ملک کی زبانی.
گزشتہ سال تک صحافیوں کو سب سے بڑی تعداد میں قید کرنے والا ملک ترکی ہے، جہاں 73 صحافی جیل میں قید ہیں. چین میں 41 اور مصر میں قید صحافیوں کی تعداد اس وقت 20 ہے. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یا سی پی جے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جوئل سیمون نے آزادی صحافت کے حوالے سے ایک تقریب میں جمعے کو اقوام متحدہ کو بتایا ہے کہ عالمی برادری کو آواز اٹھانا ہوگی اور ان ممالک کا نام لے کر ان کو ملامت کرنا چاہیے جہاں صحافیوں سے زیادتی کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا، صحافیوں کو قید کرنا سینسرشپ کی بدترین مثال ہے جس سے دنیا بھر میں معلومات کی ترسیل پر گہرا اثر پڑ رہا ہے. یہ تھے جوئل سیمون کے الفاظ. صحافیوں کی جیلوں میں بندش کے حوالے سے ایک کیس آج کل خاصی توجہ کا مرکز ہے. والون اور کوائے سو او خبر رساں ایجنسی رویٹرز کے صحافی ہیں جنہیں میانمار میں گزشتہ سال دسمبر میں قید کیا گیا تھا. وہ میانمار کے علاقے رخائن میں فوجی کریک ڈاؤن کے دوران روہنگیا مسلمان مردوں اور لڑکوں کی بڑی تعداد میں ہلاکت کی تفتیش کر رہے تھے. ان دونوں صحافیوں کی نمائندگی برطانوی بیرسٹر امل کلونی کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میانمار کی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ راخائن کے علاقے ان دن میں ہونے والی ہلاکتوں کی کہانی منظر عام پر آتی، اس لیے انہوں نے ایک جال بچھایا. کلونی نے کہا، پولیس نے ان صحافیوں کے سامان میں سرکاری دستاویزات پلانٹ کیے اور اس منصوبہ بندی کے بعد حکام ان صحافیوں کو حراست میں لینے کے لیے ان کے گھر کے باہر موجود تھے. ان صحافیوں کو حراست میں لے لیا گیا اور پھر جب مقدمہ چلا تو انہیں اس طرح پیش کیا گیا کہ ان پر جرم ثابت ہونا لازمی تھا. امل کلونی کے الفاظ. ان دونوں صحافیوں کو ریاست کے راز افشا کرنے کے جرم میں 7 سال قید کی سزا دی گئی ہے. کلونی کہتی ہیں کہ وہ میانمار سے صدارتی معافی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان افراد کے لیے آزادی حاصل کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے. خبر رساں ایجنسی رویٹرز کے صدر سٹیفن آلڈر کہتے ہیں کہ یہ صحافیوں کے لیے سخت ترین وارننگ ہے. انہوں نے کہا، میانمار وہ واحد ملک نہیں ہے جہاں تحقیقاتی رپورٹوں کو منظر عام پر جانے سے روکنے اور اطلاعات دینے والوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس سے حکام کو موقع ملتا ہے کہ وہ ظلم کر سکیں. یہ تھے سٹیفن آلڈر کے الفاظ. ایک اور صحافتی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈر سے منسلک ڈائریکٹر مارگو ایون کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ رویہ محض آمرانہ ریاستوں تک محدود نہیں رہا. انہوں نے کہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوری ریاستیں بھی پریس پر اتنے ہی زیادہ حملے کر رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اب پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ غلط اقدامات پر آگاہی پیدا کریں. یہ تھے مارگو ایون کے الفاظ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اور اپنی انتظامیہ کے بارے میں کی جانے والی منفی رپورٹنگ کو جعلی خبریں قرار دیتے ہیں اور ان کے جلسوں اور ریلیز اور تقریبات کے دوران بھی صحافیوں کو صدر کے حمایتیوں کی جانب سے ہراساں کرنے اور تنگ کرنے کے واقعات سامنے آ چکے ہیں. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ اس سال کم سے کم 3 امریکی صحافی زیر حراست رکھے گئے جبکہ گزشتہ سال ان کی تعداد 34 تھی. کم سے کم 24 افراد کو مار پیٹ کا سامنا رہا اور ان کا سامان جیسے کیمرہ وغیرہ تباہ کر دیے گئے. اس سال جون میں امریکی ریاست میری لینڈ میں ایک اخبار کے دفتر میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں بھی 5 افراد ہلاک ہوئے تھے. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دفتر سنبھالنے کے بعد خاتون اول میلانیا ٹرمپ پیر کے روز تنہا اپنے پہلے بین الاقوامی دورے پر جا رہی ہیں. وہ یہ دورہ اپنی مہم بی بیسٹ کی پروموشن کے سلسلے میں کر رہی ہیں جس میں وہ 4 افریقی ملکوں کا دورہ کریں گی. یہ مہم بچوں کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں شروع کی گئی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اجلاس سے ہٹ کر بدھ کے روز مسز میلانیا نے نیو یارک میں کہا کہ ہر ملک کو اپنی طرز کے مختلف چیلنجز اور مسائل کا سامنا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے دل میں کہ ہم سب ایک ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل خوشی، مطمئن، صحت مند اور اخلاقی طور پر اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار بن کر ابھرے. مسز میلانیا اپنے دورے میں گھانا، ملاوی، کینیا اور مصر جائیں گی. وائس آف امریکہ کی گریٹا وان نے منگل کے روز ایک کانگریس کے پینل کو بتایا ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کی انسانی اسمگلنگ کا خطرہ ہے. اس کے علاوہ ان کے استحصال اور ان کے پرتشدد انتہا پسندی کی زد پر آنے کے امکانات بھی ہیں. اس بارے میں زلیتیشا ہوک کی رپورٹ، قمر عباس جعفری کی زبانی.
وینسسٹرن نے بنگلہ دیش کے مقام کاکس بازار میں جون میں مانسون کے موسم کے فوراً بعد روہنگا کیمپوں کا دورہ کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ پناہ گاہیں ختم ہو رہی ہیں، دیواریں گر رہی ہیں اور صحت و صفائی کا بنیادی نظام بھی تقریباً ناپید ہو چکا ہے. اس کے باوجود بھی 8 لاکھ روہنگا پناہ گزین ان کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس جانے کی اور کوئی جگہ نہیں ہے. ان کے الفاظ، یہ فراموش کر دیے گئے لوگ ہیں، یہ بے ملک لوگ ہیں، یہ بے گھر لوگ ہیں اور یہ بے نام لوگ ہیں۔ انہوں نے امریکی حکومت پر زور دیا کہ وہ روہنگا لوگوں کے لیے طویل المدت پر امن حل کے لیے کوشش کرے۔ ان کے الفاظ،
Left in these camps long term they will lack economic opportunity, be targets for human trafficking or exploitation or violent extremism.
جتنا زیادہ عرصے وہ ان کیمپوں میں رہیں گے ان کے لیے معاشی مواقع کم ہوتے جائیں گے اور یوں وہ انسانی اسمگلنگ، استحصال اور پرتشدد انتہا پسندی کا ہدف بن جائیں گے۔ روہنگا پناہ گزین جو 2017 میں میانمار سے فرار ہوئے تھے، بنگلہ دیشی کیمپوں میں ان پناہ گزینوں کے ساتھ شامل ہو گئے جو 2016 کے بہیمانہ مظالم کے بعد وہاں سے فرار ہوئے تھے۔ دو حالیہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ رکھائن صوبے میں حکومت کی جانب سے میانمار کے روہنگا مکینوں کے خلاف تشدد نسلی تطہیر کے مترادف ہے۔ میانمار کی حکومت اپنی افواج کی جانب سے کسی بد سلوکی یا ظلم کی تردید کرتی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ رکھائن صوبے میں فوجی کارروائی ضروری تھی تاکہ وہاں سے پرتشدد انتہا پسندوں کو نکالا جا سکے، لیکن اقوام متحدہ اور امریکہ کی تازہ ترین رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ فوجیوں نے روہنگا دیہاتوں کو نظر آتش کیا اور شہریوں کو دہشت زدہ کیا۔ اسٹیفن پومپر کا بھی کہنا تھا کہ کانگریس اپنا ایک وفد روہنگا پناہ گزینوں کے کیمپوں میں بھیج کر حمایت کا اشارہ دے سکتی ہے۔ انہوں نے امریکی حکومت پر ان جرائم کے ذمہ داروں کے محاسبے کے لیے بھی زور دیا۔ امریکہ نے روہنگا پناہ گزینوں کے لیے $185 ملین کی اضافی امداد کا اعلان بھی کیا ہے۔ قمر عباس چافری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، جبکہ اب سے کچھ دیر قبل بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اپنے ملک کو درپیش مختلف مسائل کا ذکر کیا ہے۔ جنوبی ایشیا کے امور کے لیے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو اہم قرار دیا ہے۔ اس بارے میں نفیسہ ہود بھائی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔
ہفتے کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، جہاں وہ نئی حکومت کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات، بھارت سے تعلقات اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا خصوصی ذکر ہوگا۔ واضح رہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اپنے امریکی دورے میں کہا ہے کہ باوجود اس کے کہ امریکہ نے جنوبی ایشیا میں نئے دوست بنائے ہیں، اسے پاکستان جیسے پرانے دوست کو نہیں بھلانا چاہیے۔ اس سلسلے میں جنوبی ایشیا کے امور کے لیے امریکہ کی معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے کہا ہے کہ جب مائک پومپیو اور شاہ محمود قریشی اگلے ہفتے ملیں گے تو جو اسلام آباد میں بات چیت تھی اس کو آگے بڑھایا جائے۔
Well, I think we look forward to obviously the visit of Foreign Minister Qureshi to Washington and the opportunity to follow up on the conversation that was started in Islamabad.
ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد ہے کہ پاکستان سے مل کر افغانستان میں امن اور سلامتی کو فروغ دیا جائے۔ اس سلسلے میں پاکستان میں مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی اپنے امریکی دورے میں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے۔
جی، میری ایسٹیمیشن یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے جو ریلیشن شپ ہے اس کے بنیادی طور پہ دو پہلو ہیں۔ ایک ہے پبلک پروجیکشن، پبلک پروجیکشن میں آپ یہ ایکسٹریم ویوز دیکھتے ہیں۔ ایک ہے انسائڈ نیگوشیشن جو گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ امریکہ کو ریلائزیشن ہو گئی ہے کہ افغانستان میں ایک تو جنگ جیت نہیں سکتے، اگر جیتیں گے تو بہت لانگ ٹرم ہوگی اور یہ بغیر پاکستان کے اس کا حل نہیں نکل سکتا۔
اقوام متحدہ میں شاہ محمود قریشی کی تقریر کے بارے میں انہوں نے کہا،
میرا گیس یہ ہے کہ تقریر جو ہوگی وہ نسبتاً اس میں سخت الفاظ ہوں گے، اس لیے کہ یہ ایکسپریشن ہے پبلک اوپینین کی۔ پاکستان کے اندر جو کچھ فیلنگ ہیں فارم منسٹر صاحب وہ ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو پالیسی پیراڈائم ہے وہ یہی ہے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، آپ کا نیبر ہے، ہندوستان کے ساتھ آپ کو تعلقات اچھے رکھنے چاہیے۔ ڈیفیکلٹی پاکستان میں نہیں ہے، ڈیفیکلٹی ہندوستان میں ہے، کیونکہ ایک تو کشمیر کا پرابلم ہے، لیکن اس سے بڑا پرابلم ہے کہ جو ہندو کانسٹیچوئنسی ہے بی جے پی کی، وہاں پہ اگلے 6 مہینے میں الیکشن ہونے ہیں اور وہ الیکشن بی جے پی یا مودی صاحب جیت سکیں گے اگر وہ ایکسٹریمزم کی بات کریں گے۔
یہ تھے پاکستان میں سابق سفیر مشتاق مہر۔ دوسری طرف بھارت میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار قمر آغا نے اعتراف کیا کہ بھارت کی وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرنے سے انکار کیا. ان کا کہنا تھا
کہ بات چیت کا دور تو بھارت چاہتا ہے کہ ہو, ہماری پالیسی بات چیت کی ہی ہے, بات چیت کے ہی ذریعے سے مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ دہشت اور بات چیت یہ مشکل ہے, یہ نہیں چل سکتا بھارت میں, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ بھارت نے اپنی اندرونی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کی طرف سے پیش کیا گیا دوستی کا ہاتھ تھامنے سے انکار کیا.
یہ نہیں ہے, اگر اچھے ریلیشن ہو جاتے ہیں, بات چیت کا دور چلنے لگتا ہے تو میں, اور بارڈر کوائٹ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کا بہت گین ہو جائے گا. اس سے ٹینشن کے بیچ رہتے ہوئے بات چیت کرنے میں ضرور نقصان ہوگا.
یہ تھے بھارت میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار قمر آغا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے نامور گلوکار گلزار عالم اب کابل میں بھی مشکلات کا شکار ہیں. کابل میں گلزار عالم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, جبکہ ان کے ذرائع آمدنی صرف مختلف نوعیت کی تقریبات میں موسیقی کے پروگراموں تک محدود ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا کے نامور گلوکار گلزار عالم اب کابل میں بھی مشکلات کا شکار ہے. اگست 2017 کے اوائل میں ایک امام مسجد سے اختلافات کے باعث گلزار عالم ایک بیٹے سمیت جان بچانے کی خاطر پشاور سے کابل منتقل ہوا. بعد میں ان کی بیوی اور دیگر بچے بھی افغانستان منتقل ہو گئے. کابل میں گلزار عالم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, جبکہ ان کی ذرائع آمدنی مختلف نوعیت کی تقریبات میں موسیقی کے پروگراموں تک محدود ہے. وائس امریکہ سے بات چیت میں گلزار عالم نے بتایا,
بس زندگی تو گزر رہی ہے اور ابھی تک تو یہ میں پچھلے اگست سے یہاں پہ ہوں, کرائے کے فلیٹ میں رہ رہا ہوں, اور نہ تو یہاں کے جو سرکاری ادارے ہیں یا غیر سرکاری لوگ کسی نے کوئی امداد یا افزائی, اس طرح کی کوئی وہ افزائی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن امداد, میں ذاتی طور پہ جو میرے دوست ہیں احباب ہیں جو میں جن کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ ان کے پروگرام کرتا ہوں, وہ بھی مہینے میں ایک بار ہو جاتا ہے وہ پروگرام, اس پہ گزارا کر.
گلزار عالم اور ان کی بیوی بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں.
مشکلات تو یہ ہے کہ مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ سروائیول کرنا خود ہی ایک مشکل چیز ہے, لیکن سب سے بڑی مشکل جو مجھے یہاں پہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ میرے بچے یہاں پہ مطلب تعلیم جاری نہیں رکھ پا رہے. میرے بچے گھر میں ہیں, ان کی تعلیم بالکل سٹاپ ہے, اور ساتھ ہی مطلب جو معاشرتی جو حقوق ہیں میرے بچوں کے, نہ وہ گھر سے نکل پاتے ہیں, نہ وہ کھیل کسی کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, نہ کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں, بلکہ میں تو یہ محسوس کر رہی ہوں کہ میرے بچے مقید ہو کر رہ گئے ہیں.
اسی وجہ سے گلزار عالم اپنے اور بال بچوں کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. خیبر پختونخوا کے علاوہ افغانستان سے بھی پچھلے چار دہائیوں کے دوران درجنوں کی تعداد میں گلوکاروں اور موسیقاروں نے دیگر مغربی ممالک کی طرف ہجرت کی ہے. مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی میں ملوث گروہ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی علاقوں میں موسیقی کی تقریبات کے سخت خلاف ہے. پشاور اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں حالیہ برسوں میں متعدد گلوکاروں, اداکاروں اور موسیقاروں پر ہلاکت خیز حملے ہوئے ہیں. متاثر افراد میں خواتین رقاصے بھی شامل ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کے نامور کارٹونسٹ فیکا 35 سال سے ایڈیٹوریل کارٹون بنا رہے ہیں. بڑے سیاسی رہنما ان کے بنائے ہوئے اپنے کارٹون دیکھ کر ہنستے ہیں. فیکا کہتے ہیں کہ انہیں سینسرشپ پسند نہیں, لیکن ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اپنے اخبار اور ایڈیٹر کا خیال کرنا پڑتا ہے. وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے فیکا سے گفتگو کی ہے.
فیکا کا شمار ان صحافیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ضیاء دور میں اظہار کی آزادی کے لیے جد و جہد کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج پھر پاکستانی میڈیا کو سینسرشپ کا سامنا ہے. کیا فیکا کے کارٹون بھی روکے جاتے ہیں؟ فیکا کہتے ہیں کہ ملک کے جو حالات ہیں ان میں اپنے اخبار کا خیال کرنا پڑتا ہے.
ظاہر ہے اس وقت میرے ملک کے جو حالات ہیں اس میں میں اپنے اخبار کا بھی خیال کرتا ہوں, میں اپنے ایڈیٹر کا بھی خیال کرتا ہوں, میں جرنلزم کے ایتھکس کا بھی خیال کرتا ہوں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز دے دوں جو چھپ جائے.
کارٹون نہیں چھپتا تو کیا آپ ایڈیٹر سے شکایت کرتے ہیں؟ فیکا کا کہنا ہے کہ چھاپنا نہ چھاپنا ایڈیٹر کا حق ہوتا ہے. ان کے اسٹوڈیو میں نہ چھپنے والے کارٹونز کا ڈھیر لگا ہوا ہے.
میرے ایڈیٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چھاپیں یا نہ چھاپیں, لیکن میں اپنے آپ کو روکتا نہیں ہوں. بعض دفعہ تو میں یہ بھی اپنے اکاؤنٹ میں نہیں رکھتا کہ کتنی چیزیں میری سینسر ہو گئیں یا کتنے کام میرے نہیں چھپے. ڈھیر لگے ہوئے ہیں ایسی چیزوں کے جو میری سوسائٹی ان امیجز کو برداشت ہی نہیں کر سکتی.
لیکن اخبار کی پالیسی کا خیال تو کرنا پڑتا ہوگا. فیکا نے کہا کہ اخبار کی پالیسی کوئی تحریری دستاویز نہیں ہوتی. ان کا اخبار کافی لبرل ہے اور یہ غنیمت ہے.
نیوز پیپر پالیسی از ناٹ اے ریٹن ڈاکومنٹ. میں پچھلے 20-30 سال سے جو جرنلزم میں ہوں تو مجھے آف کورس مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرا اخبار کہاں تک جا سکتا ہے, کہاں تک برداشت کر سکتا ہے. اور پھر ڈان آپ کو پتا ہے کہ اٹس اے ویری لبرل سورٹ آف پلیس. اور یہاں پہ میں نے جو سر چھپا کے میں بیٹھا ہوا ہوں وہ اس کے لبرل اور اس کا جو ایک پازیٹو جو فیس ہے اس کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں.
فیکا نے بتایا کہ ان کے اپنے ایڈیٹر کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہیں. ایڈیٹوریل عملہ ان سے کارٹونز کے آئیڈیاز پر بات کرتا رہتا ہے.
ایڈیٹر کا حق ہے کہ وہ میرے ساتھ ڈسکس کرے کہ یار یہ فیکا یہ والا جو ہے آئیڈیا جو ہے اس کو ہم ڈرا کر سکتے ہیں. تو ایڈیٹر جو ہے نا ہی از دا الٹیمیٹ پرسن. جو مجھے چھاپتا ہے وہ آف کورس بہت ہی میرے لیے ریسپیکٹیبل ہے.
ڈان میں ظہور بھی کارٹون بناتے ہیں, کیا ان سے مقابلہ ہوتا ہے؟ فیکا نے کہا کہ ان کے درمیان کوئی مقابلے بازی نہیں. پاکستان میں 5 ساتھ ہی تو کارٹونسٹ ہیں, ان کی سب کے ساتھ دوستی ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عبد السلام احمد ایک ویگر مسلمان ہیں. آئی وش آئی واز ڈیڈ یا کاش میں مر جاتا کے نام سے ایک ڈاکیومینٹری میں انہوں نے چین کے ویگر علاقے میں قائم کردہ ایک ری ایجوکیشن سینٹر کی داستان بیان کی ہے.
یہ ری ایجوکیشن سینٹر ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ عقیدے, شناخت اور وقار کی بے حرمتی کرتے ہیں.
اقوام متحدہ کے ایک پینل کو آگاہ کرتے ہوئے جلاوطن ورلڈ ویگر کانگریس کے صدر کا کہنا ہے کہ ویگر آبادی کو عالمی ادارے کی فوری مدد کی ضرورت ہے.
یہ مسئلہ ہم سب کو متاثر کر رہا ہے. یہاں ویگر کمیونٹی کے ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد کیمپس میں قید ہے. 10 سال سے زائد تک لوگوں کی حراست کو کسی بھی لحاظ سے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا.
ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ کے مطابق چین میں انسانی حقوق کی حالیہ خلاف ورزیاں 1966 سے 1976 کے دوران رونما ہونے والے چین کے ثقافتی انقلاب کے بعد سے سنگین ترین ہیں. رپورٹس کے مطابق حراست میں لیے گئے مسلمانوں کو زبردستی روزانہ کی کلاسز میں شرکت, اسلام کے بعض پہلوؤں سے انکار کرنے, چین کی ثقافت کو اپنانے اور کمیونسٹ پارٹی سے وفاداری کے اعلان پر مجبور کیا جاتا ہے. رہا ہونے والے کچھ افراد کا کہنا ہے کہ انہیں سیکیورٹی اہلکاروں نے اذیت کا نشانہ بنایا. جرمنی سے تعلق رکھنے والے چینی اقلیتی پالیسی کے ماہر ایڈرین زینز نے مئی میں اس ری ایجوکیشن کیمپ پر ایک رپورٹ جاری کی جو انہوں نے سیٹلائٹ تصاویر, عمارتوں کے لیے سرکاری بولیوں کے نوٹس اور میندرین زبان کے اساتذہ کی تقرریوں کے نوٹس کی بنیاد پر تیار کی تھی.
شنجیانگ میں ہم کم از کم کئی لاکھوں, ممکنہ طور پر 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو 1,000 سے 1,200 تک عمارتوں میں زیر حراست دیکھ رہے ہیں.
اس ساری صورتحال پر بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کی جاتی رہی ہے. تاہم چین اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو حراست میں رکھنے کے الزام کو مسترد کرتا ہے.
یہ الزام کہ لاکھوں ویگر کو ری ایجوکیشن سینٹرز میں رکھا گیا ہے مکمل طور پر سچ نہیں ہے. شنجیانگ ویگر علاقے کی حکومت اپنے شہریوں کو مذہبی آزادی کے حقوق اور مذہبی سرگرمیاں کرنے کی ضمانت دیتی ہے. شنجیانگ ایک خود مختار علاقہ ہے جس کے اپنے قوانین ہیں. شنجیانگ دہشت گردی, انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے.
چین شنجیانگ میں ویگر کمیونٹی کے ساتھ کسی امتیازی سلوک کو روا رکھنے کی متعدد بار تردید کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ وہ علاقے کی اقتصادی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہا ہے.
اور یہ تھی نیلوفر مغل جو بتا رہی تھیں کہ چین کے شمال مغربی علاقے شنجیانگ میں ہزاروں ویگر اور دیگر مسلمان اقلیتوں کو ری ایجوکیشن یا دوبارہ تعلیم دینے کے منصوبے کے نام پر قید رکھنے کی رپورٹوں پر تشویش میں اضافہ جاری ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر تھے سیڈریک فرینکلن۔ اب آپ سنیں گے ہمارا کرنٹ افیئر شو جہاں رنگ، جس کے میزبان ہیں قمر عباس جعفری۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔